آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 9 پہ. وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بختان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے, اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا دعویٰ تم کیا کرتے تھے, پھر ان کا اس کے سوا کوئی فتنہ نہ ہوگا یا بہانہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے, قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم شرک کرنے والے نہ تھے. دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولیں گے, اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تم سے جھگڑ رہے ہوں گے, تم سے جھگڑا کریں گے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں, اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے الگ رہتے ہیں, اور اپنی جانوں کے سوا کسی کو وہ ہلاک نہیں کر رہے مگر شعور نہیں رکھتے. اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو, ابھی شعور کی آنکھ سے آپ دیکھیے, تصور کی آنکھ سے بھی دیکھیے, اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں, اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں, اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. بلکہ ان پر وہ حقیقت کھل گئی جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے, اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں, اور کاش تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, وہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے, یعنی تمہارا اس عذاب میں مبتلا ہونا, یہ جہنم. وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. وہ فرمائے گا تو عذاب کو چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. یہ رکوع نمبر 9, اس کا عنوان ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس رکوع میں میدان محشر کے کچھ مناظر ہیں کہ جب لوگ دنیا میں دن میں 5 بار رب کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, یا کھڑے ہو کے بھی اس کی شدت کو محسوس نہیں کرتے, تو کل قیامت کے دن ان کو یہ کھڑا ہونا بڑا عجیب لگے گا. وہ لوگ جو ساری زندگی منمانیاں کرتے رہے, تعصب کے ساتھ جیتے رہے, ان کا حال کیا ہوگا کہ بے چین ہو کے کہیں گے اے اللہ ایک بار واپس بھیج, ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں. کچھ ضروری کام چھوڑ دیے تھے کیونکہ غیر ضروری کاموں میں پڑ گئے, اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جھوٹے ہیں. اور اگر بالفرض ان کو بھیج بھی دیا جائے کریں گے وہی جو پہلے کرتے تھے. یہ انسان کا مزاج ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے, اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے, جو کرنا ہے کر لیجئے, بعد میں وقت نہیں ہوگا. آج اگر اس دنیا میں بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے کارآمد چیز میں لگا لیا تو انشاءاللہ تعالی قیامت کی حسرتوں سے بچیں گے. دوسری چیز لوگوں کا ایک گمان کہ زندگی تو بس یہ دنیا کی زندگی ہے, جئیں گے اور مر کے مٹی بنیں گے. یہ باطل نظریہ ہے. پہلے دور کے لوگوں نے تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے زبان سے کہا تھا کہ جینا ہے تو اسی دنیا میں جینا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، لیکن آج کا انسان مادہ پرستی کے پیچھے لگ کے مٹیریلسٹک ہو کے اپنی زبان حال سے یہ بات کہتا ہے جینا ہے تو اس دنیا میں جینا ہے، کر لو جو کرنا ہے یہاں، کبھی غور تو کریں، اپنے آپ سے پوچھئے، چند سوال لکھئے، بعد میں خود اپنے آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ میری صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ میرے غم کہاں کے غم ہیں؟ میں خوش کب ہوتی ہوں؟ میرے ہونٹوں پہ مچلنے والی دعائیں عموماً کس سے متعلق ہیں؟ کس چیز کا نقصان مجھے غم زدہ کر دیتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دکھے گا، الا ماشاء اللہ، اور وہ کیا ہے؟ دنیا۔ اگر ہماری یہ ساری سرگرمیاں اس دنیا کے لیے، تو سوچئے کہ اچانک کیا ہوگا جب واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی کو اچانک سفر کرنا پڑ جائے، تیاری نہیں تھی، کیا بھگدڑ مچتی ہے۔ اور وہ لوگ جو پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں، ان کا کوئی سفر اچانک نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو ہم کچھ نہ کچھ حفظ ما تقدم کے طور پہ بنا لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، آنے والے وقت کی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں، لیکن آخرت کو کیوں پینڈنگ کیا؟ قیامت کے دن یہ حقیقت انسان کے سامنے آئے گی۔ اور وہ لوگ جو دنیا کے معاملات میں بھڑ بھڑ کے باتیں کرتے تھے، ان کی زبانیں بھی خاموش ہوں گی، اور افسوس اور حسرت ان کو شرمندہ کر دے گی کہ میں نے زندگی ضائع کر دی۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے سارے غم صرف اس دنیا کے غم نہ بن جائیں۔ اے اللہ، ہماری ساری خوشیوں کا محور اور مرکز ہماری دنیا نہ ہو۔ یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس آنے والی دنیا کی تیاری کی توفیق دے۔ دیکھیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، جس کو یقین آ جاتا ہے نا، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی تمناؤں کا رخ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین دلا دے، اللہ کرے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہماری اس کوتاہی پر جو ہم نے اس بارے میں کی۔ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ یقیناً جو کچھ وہ کہتے ہیں، بے شک اس سے تمہیں غم ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور تحقیق تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، اور ان کو ایزا دی گئی، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں تو آ چکی ہیں، اور اگر تم پر ان کی بے رخی گراں گزر رہی ہے، تو اگر تم میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لاؤ، یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں سے ہرگز نہ بنو۔ یقیناً قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں کوئی جانور اور کوئی پرندہ نہیں جو اپنے پروں سے اڑتا ہو مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا ہے وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ کہہ دو، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، یعنی تم اپنی اوقات جانتے ہو، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور تم ان سب کو بھول جاتے ہو جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ تھا رکوع نمبر 10، اس کا عنوان ہے دیکھو کیسے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہیں۔ اس حصے میں کچھ مزید باتیں قیامت کے دن کے بارے میں تھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، دوسری بات وہ لوگ جو زندگی کو لہو و لعب کی زندگی بنا کے گزار گئے ان کے لیے قیامت ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگی، وہ تو توقع ہی نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی اور ایک دم قیامت آ جائے، جواب دینے پڑے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے اور دنیا کے بوجھ اپنی کمر پہ لادے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا تھی، کھیل اور تماشا اس لیے کہ وقتی طور پہ بنی تھی اور بن کے ٹوٹ بھی گئی، گھر گھر کا کھیل تھا، آج نہ گھر رہے نہ گھر والے رہے۔ دوسری بات اس حصے سے اپنے سیکھی کہ دین کے راستے میں نکلنے والوں کو ضرور ہی لوگ چھٹلاتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے شامل رہتی ہے۔ اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی کہ نبی ہو یا کوئی داعی دین، اس کا کام اللہ کی بات کو آگے پہنچانا ہے، نشانیاں دکھانا، معجزے دکھانا اللہ کا کام ہے۔ اگلی چیز اس سے ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ رکھی ہے، ایک کتاب میں بند ہے، اور اسی کے مطابق دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ جب انسان پہ مشکل پڑتی ہے تو سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ایک رب یاد آتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کیجئے کہ جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا یا لائرز نے امید چھڑوا دی، ڈاکٹرز نے کچھ اور کہا، اللہ نے آپ کے ساتھ کچھ اور کر دیا، کیا یہ اللہ کو پہچاننے والی نشانیاں نہیں؟ لیکن جب اللہ کی ان نشانیوں کو پا کے بھی بندہ رب کی طرف نہ آئے تو پھر یہ ایک ایسی چیز تو نہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کے اسی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دکھ ہو یا سکھ ہو تجھ سے مانگنے کی توفیق ملے۔ اے اللہ ہمیں اعراض کی زندگی کی بجائے عاجزی والی زندگی بسر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس اگلی دنیا کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیوں کے معاملے فرما۔ اے مالک اگر تو نے ہماری تقدیر میں کوئی حادثہ لکھا ہے، کوئی تکلیف لکھی ہے تو اس کو مٹا دے۔ اے مالک تو نے لکھا ہے تو مٹانے پہ قادر ہے، ہماری بگڑی ہوئی تقدیروں کو بنی ہوئی تقدیریں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں چلنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرما۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں پھر جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا جو وہ کر رہے تھے پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں میں خوب مگن ہو گئے جو ان کو دی گئی تھیں ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا پھر تب وہ مایوس ہو کر رہ گئے پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے کہہ دو کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بینائی چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ واپس دلا دے دیکھو ہم کس طرح بار بار نشانیاں پیش کرتے ہیں پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں کہہ دو کہ کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اصلاح کریں تو ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تو ان کو عذاب پکڑ لے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یقیناً میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے یہ تھا رکوع نمبر 11 اس کا عنوان ہے جب انہوں نے ہم سے منہ پھیرا تو ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے یہ ہے اللہ کا انتقام آج اللہ کے المنتقم ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام دکھتا ہے اور وہ کیا کہ جب لوگ نصیحت کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انتقام کے طور پہ ان پہ دنیا کھول دیتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا فراموشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن دن بدن ان کے پاس دولت مال اولاد عزت شہرت بڑھتی جا رہی ہے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے بس کمزور ایمان والے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ چلو اللہ ان سے خوش ہوگا تبھی تو دے رہا ہے ہم بھی یہی کام کرنے لگے لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کا بڑا عجیب قسم کا انتقام ہے کہ جب لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے اللہ کو بھولتے ہیں تو اللہ پھر اسی چیز میں ان کو غرق کر دیتا ہے اور دنیا بڑھاتا ہے تاکہ تم اس دنیا کے اندر پڑ کے مزید گناہ کرو تمہارے خلاف جرم مزید ثابت ہو جائیں اور آخر ایک دم پکڑوں گا بعض لوگ ہیں وہ چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں نا تو ایک دم پکڑ آ جاتی ہے بعض لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے مثلا کوئی شخص پہلی دفعہ چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے خیانت کرنے لگا کوئی برا کام کرنے کا ارادہ ہوا ساتھ ہی دوسروں کو پتہ چل گیا جبکہ کچھ لوگ ہیں وہ ہر دن چوری کرتے ہیں ہر وقت کرتے ہیں بظاہر پہلا شخص سوچتا ہے کہ میں کیوں پکڑی گئی باقی تو دیکھو اتنا کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلا شخص اللہ کی رحمت میں ہے اللہ نے اس کو بچا لیا اور دوسرا شخص جس کو اللہ نے موقع دیا وہ اللہ کے انتقام میں ہے چوری تو چھوڑیے یہ تو معروف گناہ نہیں ہے عام طور پہ دیکھیے کبھی ایک انسان کسی برائی سے دور ہو پھر کسی کے بہت مجبور کرنے پہ کوشش کرے چلو میں کر لیتی ہوں یہ کام لیکن اسباب ہی نہیں جمع ہوتے عین وقت پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے ایسے تمام اشاروں کو اللہ کے اشارے سمجھتے ہوئے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے گناہوں کی توفیق چھین لی تو لہٰذا پہلی چیز جو عمل کی ہم اس بات سے اپنے لیے لیں گے کہ کبھی خود اپنے اوپر یا کسی دوسرے کو نعمتوں میں پلتا دیکھ کر اس بات کا یقین نہیں رکھنا کہ یہ اللہ کا انعام ہے. دنیا انعام کے طور پہ بھی مل جاتی ہے کبھی اور امتحان کے طور پہ بھی. ہاں ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو انعام ہی کے طور پہ ملے گی اور وہ جنت ہے. جنت کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, انعام ہے. اسی لیے اس کی کوئی قیمت نہیں, اسی لیے کوئی اس کو خرید نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ ساری نیکیاں بھی جمع ہو جائیں تب بھی جنت کو نہیں پا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو, کیونکہ جو تحفے کی چیز ہے اس کو خریدا تھوڑا جاتا ہے. ہاں لیکن یہ انعام ان کو ملے گا جو دنیا میں کوشش کریں گے. بعض لوگ یہ غلط فہمی دیتے ہیں, لو اللہ کو ہماری نمازوں سے کیا لگے, اس کی تو سارے عبادت کرتے ہیں. لو اگر ہم یہ چھوٹا سا کام نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, یہ آپ کو فرق پڑے گا کہ رب آپ سے راضی ہو جائے گا. واقعی آپ کی نیکیوں کی پونجی بہت تھوڑی ہے, آپ اسے جنت تو کیا جنت کا ایک کونا نہیں خرید سکتے, لیکن آپ کی ان کوششوں کو دیکھ کے رب آپ کو انعام کے طور پہ جنت دے دے گا. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت عطا کرے انعام کے طور پہ. ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کی دی ہوئی ان صلاحیتوں, سننے دیکھنے اور دل کو اس کے راستے میں لگا دیں, محسوسات کے ساتھ جئیں تاکہ کل اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 12. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کر دو جو یہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے, اور اس کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں. اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں. ان کے حساب میں سے تم پر کسی چیز کا بوجھ نہیں, اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا ان پر کوئی بوجھ نہیں. پھر تم ان کو اپنے سے دور کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اس طرح ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا ہے تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے. یقیناً جو بھی تم میں سے نادانی کے ساتھ کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرے تو یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اس طرح ہم نے آیات کو کھول کر بیان کیا تاکہ مجرموں کا طریقہ واضح ہو جائے. یہ تھا رکوع نمبر 12. اس کا عنوان ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پہ رحمت کو لکھ لیا. پھر سلیش ڈال کے لکھیے پس تم توبہ میں دیر نہ کرو. بہت ہی خوبصورت بات تھی اس رکوع میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے کیا جائے گا. بہترین نصیحت قرآن کی نصیحت ہے. دوسری بات جو اس سے ہم نے دیکھی کہ کچھ لوگ نہیں مانتے, ان کا نہ ماننا انسان کو غم میں نہ ڈالے. کہنے والے کا اجر ثابت ہو گیا. تیسری بات کہ وہ لوگ جو ماننے کا مزاج رکھتے ہوں ان پہ محنت کرنی چاہیے, اور وہ لوگ جو اعراض چاہتے ہیں ایک خاص حد تک بات کرنے کے بعد ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے. اگلی چیز اس میں اللہ کی رحمت کی ہے, اور یہی تھیم ہے اس رکوع کا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو اظہار ہے وہ توبہ کی قبولیت میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ انعام میں بار بار رحمت کا ذکر ہے. اگر مکہ کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیتوں کو سنیں, وہ لوگ جن کے دل پتھر جیسے سخت ہو چکے تھے اتنی خوبصورت رحمت کی آیتیں بھی ان کے دلوں کو نہ پکھلا سکیں. اصل رحمت جہاں کیا ہے کہ کوئی برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جائے. تقریباً 7 پارے مکمل ہونے کے قریب ہیں. کیا ہم چاہیں گے کہ اپنے گناہوں کی گندگی ساتھ لے کے پھریں؟ کیا آپ اور میں اس وقت اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت نہ کریں گے؟ اے اللہ، ہم نے جو گناہ جانتے ہوئے کیے یا انجانے میں کیے ان کو معاف کر دے. اے اللہ، ہم نے جہالت کے ساتھ گناہ کیے، کچھ گناہوں کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے کیا، لیکن بہت سارے گناہوں کی شدت کو نہ محسوس کیا. اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہم سے وہ چھڑا لے اور ہم پہ اپنی رحمتیں کر دے. اے اللہ، تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اس سے پہلے کہ ہمیں اس کے بدلے عذاب قبر کو سہنا پڑے، پل صراط پہ ٹھہرایا جائے، میدان محشر کی سختیاں ہوں یا پھر جہنم میں ڈال دیا جائے. اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا میں ہی گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے. اے اللہ، ہماری ندامت کے آنسوؤں کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھو دے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے یقیناً روکا گیا ہے. کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا کروں تو بے شک میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا. کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس کو تم نے جھٹلایا ہے. جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہی حق بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہہ دو کہ یقیناً اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے وہ جانتا ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر اور کوئی خشک، مگر یہ سب کھلی کتاب میں درج ہے. اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس سے باخبر کر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ تھا رکوع نمبر 13، اس کا عنوان ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے. ہم تیار ہیں اس واپسی کے لیے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہم نے اس رکوع میں دیکھیں، پہلی بات صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، دوسری بات خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، تیسری بات نفس کی پوجا کرنے والے گمراہ ہیں، اگلی بات پتہ چلی کہ اللہ کی پکڑ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، جب تک وقت نہیں آتا مہلت ملی رہتی ہے، اگلی بات جو ہم نے اس میں بڑی شدت سے دیکھی وہ اللہ کے العلیم ہونے کو دیکھا. پیچھے آپ یہ ایکٹیویٹی کر چکے ہیں، ان آیتوں پہ بھی غور کیجئے گا کہ اللہ کا علم کتنا پختہ ہے. پہلے دیکھیے کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. ہم میں سے کوئی آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکا کہ جو مستقبل کے حالات کی خبر دے. میں نے ایک کہانی کہیں پڑھی، اور ایسی فرضی سی کہانی تھی کہ ایک شخص تھا، تو اس کو کوئی ایک ایسی ٹیکنیک مل گئی کہ جس سے وہ آگے والے وقت میں جھانگ کے دیکھ سکے کہ کیا ہے، اور وہ کچھ ایسی تھی کہ اس نے کوئی اخباریں جمع کر لیں آنے والے وقت کی، تو اسی کی روشنی میں اس نے معلومات لینا شروع کر دیں. کچھ سال پہلے یعنی 10 سال پرانی اخبار اس نے نکالی. اب اس نے کیا کیا کہ جلدی جلدی اس اخبار کی خبروں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا. کوئی انعامی اسکیم تھی تو اس میں سے جس ٹکٹ کا انعام نکلنا تھا اس کا نمبر نوٹ کر لیا. کوئی پرائز بانڈ تھے تو جس پرائز بانڈ کا نمبر نکلنا تھا وہ نمبر نوٹ کیا. یعنی وہ جلدی سے فکر کر رہا ہے. ایک سپوز کہانی ہے, ایک بلکہ شاید کوئی اس پہ مووی تھی یا کیا تھی. تو اس نے آنے والے وقت میں جو بھی مطلوب فائدے تھے وہ سب نوٹ کر لیے. اور وہ خود بھی شہر کا کوئی معروف سائنٹسٹ تھا یا کوئی بڑا بندہ تھا, اور وہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں نوٹ کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ دیکھنا اب میں اسی نمبر کا پرائز بانڈ خریدوں گا تاکہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں, میں یہ اس نمبر کی لاٹری لوں گا تاکہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے. پھر اس نے گورنمنٹ کی پالیسیز ڈھونڈ لیں کہ کون سی چیز فیوچر میں مہنگی ہونے والی ہے. یعنی منی مائنڈ وہ اپنے آپ کو تصور میں ارب پتی کر چکا تھا. اب پیچھے سے اخباروں کو اس نے شروع کیا تو آگے آتے 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 قریب کے جب دنوں میں آیا تو بالکل جس وقت پہ وہ موجود تھا اس کے بالکل اگلے چند دن کے اخبار پہ جب آیا تو اس اخبار کی شہ سرخی میں اسی شخص کی موت کی خبر تھی. اب یہ ایک سب فرضی کہانی ہے. یعنی اس نے آنے والے وقت کے سارے فائدے لکھ لیے کہ میں یہ لے لوں گا, لیکن اس کو وہ لکھتے ہوئے بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ ان سب سے پہلے میری موت آ جائے گی. اور یقیناً یہ بات ہو نہیں سکتی, لیکن اگر مستقبل میں کوئی ایسی کوشش بھی کر لے تو کیا فائدہ. جو وقت ہے وہ ہو کے رہنا ہے, آنا ہے. غیب کی چابیاں اس کے پاس ہے. جتنی مرضی کوشش کر لیں آنے والے وقت کے پردے میں کیا ہے اس کو ہم نہیں پاتے. تو اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور یہ کیفیت کہاں بتائی گئی؟ دعا استخارہ میں. میں جب بھی استخارے کی دعا پڑھتی ہوں تو میں جب ان الفاظ پہ آتی ہوں نا کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی واقبت عمری فقدر ہولی و یسر ہولی ثم مبارک لی فی, کہ اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے میرے دین کے معاملے میں, میری معاش کے معاملے میں اور انجام کے اعتبار سے, تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس کے قریب کر دے. اور اگر وہ ان کن تعلم ان ھذا الامر شر لی, اے اللہ اگر تو جانتا کہ یہ کام میرے حق میں برا ہے میرے دین میری معیشت اور میرے انجام کے اعتبار سے, تو وصرف ہو انی وصرف نو ان ہو فصرف نی ان ہو, یعنی مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. وقت در لی الخیر و خی سکانا ثم مردنی بھی, اور مجھے اس سے اچھا دے دے. اس وقت مجھے بڑی بے بسی کا احساس ہوتا ہے. عموماً انسان استخارہ کسی قریب کے زمانے میں پیش آنے والے کیفیت پہ کرتا ہے نا, کوئی فیصلہ کرنا ہے, کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے. جتنا اس وقت انسان ٹوٹتا ہے نا, لوں کہ نہ لوں, کروں کہ نہ کروں, بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے, کریں کہ نہ کریں, آپ سب بھی اپنی زندگی میں ایک عادت بنائیں یہ چھوٹے چھوٹے موقعوں پہ اپنی ہستی کو پہچانیں. اس صورت میں آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آرا ائی تکم, کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا؟ اے انسان تجھے اپنی اوقات پتہ ہے؟ کہ خود کو دیکھا ہے؟ دعوے تو بہت کرتے ہو, بڑے تو بہت بنتے ہو, لیکن تمہیں خود نہیں پتہ کل آنے والے کل میں تمہارے لیے کیا ہے. پھر یہ جو بات ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کا مالک کو خبر ہے. فال سیزن آنے والا ہے, آپ سب اس ایکٹیویٹی کو اس وقت تک کے لیے پوسٹ پون کریں. لیکن سب کو دعوت دوں گی کہ جب فال سیزن میں آپ گھر سے باہر نکلیں, زمین پہ گرے ہوئے پتوں میں سے ایک ایک پتے کو جہاں تک آپ دیکھ سکیں نگاہ میں ڈال کے اس آیت کو یاد کیجئے کہ میرے مالک کا علم کتنا ہے کہ درخت پہ لگے ہوئے پتے تو دور کی بات ہے, جو جھڑے ہوئے گرے ہوئے پتے ہیں اس کو اس کی بھی خبر ہے. اتنا علیم و خبیر ہے وہ, اتنا اس کا علم پختہ ہے, اس کو پتہ ہے کس کو کہاں گرانا ہے, کہاں اٹھانا ہے, کس کی کیا ضرورت ہے, کس کی نہیں. لا رتبم ولا یابس, تر یا خشک, کچے پتے گرے ہوئے ہیں یا پکے ہوئے پتے گرے ہیں, یہ سب اس کو پتہ ہے. راتوں کو ہم سو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہے ہمارے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. بہت غالب ہے. آپ سورت انعام کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی زیادہ خشیت محسوس کر رہے ہیں, اور اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا نازل قرآن پاک کو نازل کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. مکہ کے لوگ سرکش تھے, جابر تھے, توڑنے کے لیے ان کے اندر کے انسان کو گرانے کے لیے ایسی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر 10-13 سال تک یہ آیات نازل ہوتی رہیں، پھر بھی دل نہ پھٹے. ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا احساس ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر دراڑیں تو پڑی جاتی ہیں، کٹے نہ کٹے، ٹوٹے نہ ٹوٹے، پھٹے نہ پھٹے، لیکن دوسری بار تیسری بار ایک صفت کو بار بار سن کے واقعی انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ تیرا مقابلہ کر سکتی. تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی ڈال دے اور ہم تیری ان صفات کو پڑھتے ہوئے تیرا قرب محسوس کریں.